گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, اور جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین, آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے.
میرا یہ سوال ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کام کر سکتا ہوں, تو میں اگر کسی سے پیسے لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی میں آپ کے پیسے لے رہا ہوں, آپ کو اتنے میں پیسے دیتا رہوں گا, مجھے آئے یا نہ آئے آپ کو نقصان ہی ہوگا, میرے مجھے پیسے اتنے بچتے ہیں, میں آپ کو اتنے دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا, کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کا انداز اور جو عموماً اس طرح افراد کہتے ہیں, ممکن ہے ان کی نیت یہ ہوتی ہو کہ جناب ہم تو بھلائی کر رہے ہیں سامنے والے کے ساتھ, جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی چاہے مجھے نقصان ہو یا کچھ بھی ہو آپ کو جو ہے میں پیسے دیتا رہوں گا. اور بس اوقات لوگوں کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے, اور جیسے غریب ہے, کوئی بیوہ ہے, اس کو یا کسی کو پینشن کے پیسے ملے ہوئے ہیں, تو لوگ اس نیت سے کہ یار آپ ہمیں پیسے دے دیں, ہم جو ہے وہ آپ کو نفع بھی دیتے رہیں گے اور آپ کے پیسے اپنی جگہ جو ہے وہ
محفوظ رہیں گے.
لیکن ہر بھلائی کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کی وہ بھلائی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو,
ٹھیک؟
ورنہ انسان کو شیطان بہت ساری صورتوں کے اندر بھلائی کے لبادے میں برائی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. یہ بھی اسی طرح کی صورت ہے کہ شرعی اعتبار سے جب آپ یہ شرط کسی کے ساتھ لگا لیتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنے پیسے محفوظ رہیں گے,
ٹھیک
ہے, اور آپ اس میں استعمال کرنے کی اجازت بھی لے رہے ہیں, تو یہ قرض بن جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
اور قرض میں آپ جو نفع دیتے ہیں وہ نفع چاہے آپ فکس دیں یا ان فکس دیں, دونوں صورتوں کے اندر یہ سود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو قرض جرہ منفیاتن فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے,
ٹھیک ہے.
تو یقیناً اس طرح کے سودوں کے اندر جو نفع دیا جا رہا ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے, اور سود حرام ہے, اس کی نحوست سامنے والے پر بھی پڑتی ہے, اس کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور جو اپنے کاروبار سے یہ نفع دے رہا ہے اس کو بھی اس سود کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے شرکت کی جو صورت ہے, یا شرکت کی ایک اور قسم کہلاتی ہے مداربت, جس میں ایک شخص انویسٹر ہوتا ہے, سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے, کام کرنے والا ہوتا ہے, وہ صورت اختیار کی جائے اور باہمی اعتماد کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے اختیار کی جائے کہ کوئی بھی کسی کو بھی دھوکہ نہ دے, اور وہ صورت اختیار کرے. اس میں نفع آپس میں دونوں برابر برابر تقسیم کرتے ہیں, اور نفے کے اندر اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ دونوں میں سے ہر ایک برداشت کرتا ہے. ہاں, اگر کبھی نقصان اس قدر خدا نخواستہ زیادہ بڑھ گیا کہ وہ کیپیٹل کی طرف چلا گیا, تو اب ایسی صورت کے اندر وہ نقصان انویسٹر کو برداشت کرنا ہوگا,
ٹھیک,
وہ ورکنگ پارٹنر پہ نہیں ڈالا جائے گا. اور دیکھیں, ایک ہے شرعی اعتبار سے کوئی بھی آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا ہونا, وہ تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہونا ضروری ہے, آپ اس کے مطابق ہی کریں. ہاں, آپ کے ذہن میں آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, یہ نہیں ہم کہتے کہ جناب کاروبار میں نقصان ہوئی ہو. بعض افرادوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب آپ کیوں جو ہے وہ کاروبار میں نقصان کی بات کرتے ہیں. بات نقصان کی نہیں کرتے, بات یہ کہ اگر نقصان ہوگا تو وہ شرعی اصول کے مطابق جس پر آنا چاہیے وہی آئے گا,
ٹھیک.
ہاں, آپ شریعت کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر جو ہے وہ سودا کر لیں. بعد میں اگر آپ کے اس بھائی کو نقصان ہو جاتا ہے جو انویسٹر ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مجبور ہے, بیوہ ہے, یا وہ پینشن والا بوڑھا فرد ہے, تو تو آپ اس کا نقصان آپ برداشت کر لیں، بعد میں آپ اپنے طور پر برداشت کر لیتے ہیں اس کو، اس کے پورے پیسے پورے دے دیتے ہیں، جبکہ ابتدا میں جب آپ نے کوئی عقد کیا تھا، کوئی ایگریمنٹ کیا تھا، وہ شریعت کے اصولے کے مطابق تھا، تو بعد میں معاف کرنا کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اولاً عقد کا، ایگریمنٹ کا وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مارکیٹس میں بہت زیادہ چلتا ہے، جو لوگ کام کرنا نہیں جانتے وہ اپنے پیسے کو سیو کرنے کے خاطر کاروباری افراد کو دے دیتے ہیں، وہ بھی لے لیتے ہیں، بعض اچھی نیت سے بھی لیتے ہیں، بعض دھوکے کے طور پر بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، چند مہینوں منافع دیتے ہیں اور پھر اصل رقم بھی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں کے اندر دینے والے بعد میں جب ان کو ان کی رقم نہیں ملتی پھر پریشان ہو کر آتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا۔ تو اولاً ہی ضروری ہے کہ ہم جو معاملہ کر رہے ہیں کہیں وہی تو نحوست والا نہیں ہے، کہیں وہ ایگریمنٹ ہی ہمارا تو بے برکتی والا نہیں ہے۔ اگر وہی نحوست اور بے برکتی والا ہے تو پھر ہمیں کہاں سے برکت نصیب ہوگی، کہاں سے ہمارے مال کے اندر فائدہ ہوگا۔ تو دونوں افراد شریعت مطہرہ کے اصول کو بھی فالو کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی امید رکھتے ہوئے ایک جائز معاملہ کریں جو مضاربت کا بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دینے والا ہے۔
سبحان اللہ، بہت پیارا تفصیلی جواب اس حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمایا کہ کس طرح اپنے پیسے دوسرے کو دینے، شریعت کی کیا تقاضے، منافع کی کیا صورت ہوگی، تفصیلی جواب عطا فرمایا۔ جی مزید کال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بہت سے مؤذن جمعہ کی جو خطبے کی آزان پڑھتے ہیں اس سے پہلے پڑھتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ایسا پڑھنا کیسے ہے؟ یعنی ان کا مقصد ہوتا ہے یہ مثل قرآن ہے، تو ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمائے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلاما، کہ جب امام جو ہے وہ نکلے خطبے کے لیے، امام بیٹھتا ہے ممبر کی طرف، تو اب جب امام نکلے تو اب نہ نماز ہے کوئی اور نہ ہی کوئی کلام ہے،
ٹھیک ہے؟
تو خطبے کی اذان بھی جو ہے وہ خطبے کے اندر ہی ایک طور پر شامل ہے، کہ خطبے کی اذان کے جواب دینا بھی علماء نے منع فرمایا کہ زبان سے جواب نہیں دیں گے، دل میں جواب دیں۔ تو اس حد تک تو مسئلہ درست ہے کہ خطبے کی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا اور اس وقت کلام نہیں کیا جائے گا، اس کو خاموشی کے ساتھ ہی سنا جائے گا، حتیٰ کہ اگر اس اذان کے اندر نام محمد آئے تو اس پر انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے، علماء نے منع فرمایا۔ ہاں یہ ہے کہ اس پر آیت قرآنیہ جو ہے وہ تلاوت نہ کی جائے، اس سے جو ہے وہ احتراز کرنا چاہیے۔
ویڈیو کال بھی ہے، آئیے ایک ویڈیو کال ہم شامل کرتے ہیں۔
میرا نام محمد رشید اتاری ہے۔ تیجا چالیسواں کرنا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے۔
جی کیا فرمائیں گے؟ تیجا چالیسواں دسواں،
تیجا چالیسواں دسواں بیسواں کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی اصل پر غور کریں کہ وہ در حقیقت ایصال ثواب ہے، تیجے کے اندر بھی قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، بیجوں پر یا چنوں کے اوپر جو ہے وہ ذکر اللہ کیا جاتا ہے، کلمہ شریف کا ورد کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو ضروری امر ہے وہ اس بات کا ہے، جیسے عمومی طور پر تیجے کے معاملے کے حد تک ہے، کہ تین دن تک دعوت کا اہتمام کرنا میت کی جانب سے وہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کھانے کا اہتمام ہے تو وہ اغنیا کے لیے جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں کھانا اگر بنایا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملے اور ہم وہ ثواب اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کریں، تو بالکل تیجا دسواں بیسواں چالیسواں کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے، کہ سب ایصال ثواب کی ہی اقسام ہیں اور ایصال ثواب کسی بھی دن کیا جائے۔ اور چونکہ یہ دن معین اس لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو آنے میں آسانی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن جو ہے وہ سب لوگ جمع ہوں گے، زیادہ افراد جمع ہوتے ہیں تو زیادہ جو ہے وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، نیک لوگ زیادہ جمع ہوں، ذکر اللہ کی کثرت ہو تو وہ محفل ویسے ہی جو ہے وہ ذکر کی محفل بن جاتی ہے، اور عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت جو ہے وہ رحمت نازل ہوتی ہے، تو جب جہاں پر خود کلام الہی پڑھا جائے تو وہاں پر نزول رحمت کا کیا عالم ہوگا۔
اصل میں شیطانی وسوسہ یہ آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، آپ نئی نئی باتیں مطلب یہ نکال رہے ہیں، تو اگر یہ ایسا تھا تو صحابہ کے دور میں ہونا چاہیے تھا، قبر پہ آپ اذان بھی دیتے ہیں، آپ یہ بھی کرتے ہیں، یہ اصل شیطانی وسوسہ ہوتا ہے،
یہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں تو سمپل سے شریعت مطہرہ کے اپنے اصول جو ہے وہ باقاعدہ مقرر ہیں، اصول یہ نہیں کہ جو اس زمانے میں کام نہیں ہوا وہ کام آپ اب بھی نہیں کر سکتے، اگر یہ اصول لیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک دنیا آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے مکمل طور پر بند ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
جدید ذرائع سے آپ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے کسی بھی قسم کا. اسلام قیامت تک رہنے والا مذہب ہے،
بے شک بے شک،
اور اسلام کے فرامین اور اسلام کی جو ڈائریکشنز ہیں، جو اس کا ضابطہ حیات ہے، جو زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے، ہر شعبے میں مسلمان کی رہنمائی کرتی ہے. اب وہ کس طور پر کرتی ہے، یہ نہیں کہ جناب وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم اسی پر عمل کریں گے، نہیں، اصول باقاعدہ بیان کر دیے. سنت ایک ہے اور ایک ہے اس سے آگے کی چیز، کہ اس سنت سے اصول مستفاد ہو رہا ہے، کہ اس اصول کو فالو کرتے ہوئے اس کی روشنی میں جو آئے گا اس پر عمل کر لیں. حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر جو بعد والے بھی عمل کرتے ہیں تو انہیں بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا. اب بدعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بدعت مطلب کوئی نو پید چیز،
ٹھیک ہے،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ارشاد فرمائی بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا، اس سے پہلے کسی نے کچھ اس طرح کی چیز پیدا نہیں کی، انوکھی چیز پیدا کرنے والا ہے اللہ کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی صفت ہے. تو ایک نئی چیز جو ہے وہ پیدا ہوئی، اب اگر وہ شریعت کے مخالف ہے تو وہ بدعت سیئہ ہے، وہ گمراہی ہے. اور ایک ہے بدعت حسنہ، کہ نیک بدعت ہے، کام کیا جا رہا ہے لیکن وہ کام اگرچہ نیا ہے لیکن اچھا کام ہے، اس سے بھلائی کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس میں تو جو اس کی پیروی پیچھے والے کریں گے انہیں بھی جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی شریف کے اندر تراویح کی جماعت کا اہتمام فرمایا تو لوگوں کو جب صف میں دیکھا ہے کہ امام کے پیچھے، تو آپ کے مبارک الفاظ جو ہے وہ آج بھی تاریخ پر ہیں کہ نعمت البدۃ ہذہ، کیا ہی خوبصورت جو ہے وہ بدعت ہے یہ. تو پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو کام کیا ہو ہم فقط وہی کام کریں، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں، یہ درست اصول نہیں. اصول یہ ہے کہ وہ کام جس سے شریعت مطہرہ نے منع نہ کیا ہو،
ٹھیک ہے،
اب وہ منع یا تو قرآن سے ثابت ہوگا، یا احادیث طیبہ سے ثابت ہوگا، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال و افعال سے ثابت ہوگا. اگر انہوں نے کسی چیز سے منع کیا تو بالکل ہم اس چیز کی طرف نہیں بڑھیں گے، لیکن اگر منع نہیں کیا تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ان کے زمانے میں تھی ہی نہیں،
ٹھیک ہے،
بعد میں پیدا ہوئی، تو اب جو بعد میں چیزیں پیدا ہوئیں تو ان کے اندر پوچھا ہی یہی جائے گا کہ یہ کام جو ہے وہ اصولوں کے مطابق جو ہے وہ درست ہے، تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اصول جو ہے وہ یہی رکھا جائے اور ہمیشہ سمجھا جائے. اور اصول چونکہ اپنی مرضی سے نہیں بنتے کہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں، بلکہ جو شریعت مطہرہ کے اصول ہیں وہ علماء نے، فقہا نے، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے علم باقاعدہ سیکھا. انہوں نے جو ان سے علم سیکھا، کیونکہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مبارک درسگاہ سے جو ہے وہ سیکھا، تو یوں جو سینہ بسینہ جو نور نبوت، جو علم نبوت چلا ہے، اس سے جو سیکھا گیا علم ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے، فقط اپنی عقل کے گھوڑے ہمیں نہیں دوڑانے چاہیے.
مدی شریف کے ناظرین، بہت پیارا جواب یہ بھی مل گیا اس حوالے سے کہ جو کام صحابہ کے دور میں نہیں ہوا آج اگر ہم کرتے ہیں تو وہ کون سا کام ہوگا، اس کا جواب ملا. ایسے بھی شامل کرتے ہیں، نماز میں موبائل دیکھ کر بند کرنا کیسا؟
موبائل دیکھ کر جو ہے وہ بند کر رہے ہیں تو اولاً تو یہ کرنے والا خود جو ہے وہ ذرا سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہے تو کیا یہ انداز میرا مناسب ہے. یعنی یہ دیکھیں نا کہ کوئی کسی اپنے اگر آفیسر کے سامنے کھڑا ہو، بیل بجی ہو، تو فوراً ہاتھ ڈال کے نا اس کو بند کرے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ بٹن بھی کہاں ہے یا نکالے، بس کسی طرح اس کی رنگ ٹون جو ہے بند کرنی. اب نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور یوں موبائل نکالنا پھر اسے دیکھنا کس کا آ رہا ہے، وہ دیکھ کے آپ کر بھی کیا لیں گے؟ ابھی نماز میں تو آپ نہ اسے ریسیو کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ اسے جو ہے وہ کاٹ دیں یا اولاً تو بند ہی کر کے نماز شروع کرنی چاہیے، اور دوسری صورت میں حتی الامکان اس کو بند کر دیں. اگر کسی نے نکالا اور بند کرنے میں اس کی نظر پڑ گئی اسکرین کے اوپر، اور نکالنے میں عمل قلیل کی صورت ہی تھی، ایسا عمل نہیں تھا کہ جو کہ کثیر ہو کے دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز میں ہی نہیں ہے،
صحیح،
تو اگر عمل قلیل کی صورت تھی تو نماز فاسد نہیں ہوگی.
نماز فجر کے لیے آنکھ دیر سے کھلی اور آسمان پر روشنی جو ہے وہ مطلب چھا گئی،
صحیح،
تو اب فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
دار و مدار تو دیکھیں طلوع آفتاب پر ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ روشنی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اگر نماز شروع بھی کر لی اور ختم بھی کر لی تو آپ کی نماز فجر ہو گئی، اور اگر شروع تو کر لی لیکن ختم کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کا طلوع آفتاب ہو گیا تو نماز فجر فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی ہوگی. فجر، جمعہ اور عیدین، ان تین نمازوں کو یاد رکھیں ہمیشہ، کہ ان تین نمازوں میں اگر سلام پھیرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا تو یہ نمازیں فاسد ہو جائیں گی، جبکہ بقیہ نمازوں میں اگر آپ نے وقت ختم ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ بھی کہہ لی تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، قضا میں شمار نہیں ہوگی. اور دوسرا وقت اگرچہ دوران نماز شامل ہو گیا وہ نماز فاسد نہیں ہوگی، وہ آپ پوری کر سکتے ہیں. اگرچہ جن نمازوں کے آخر کے اندر مکروہ اوقات آتے ہیں ان میں اتنا لیٹ کر کے پڑھنا کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے وہ ہرگز جائز نہیں.
مدنی شہر کے ناظرین، پہلے بھی ہم نے یہ مدنی کھلا عرض کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور ظاہر ہے ہر مسلمان پر نماز فرض ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو نماز کی ایک شرط ہے وقت، یعنی وقت کا جاننا، اور جو علماء توقیر دان ہیں انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا، اور دعوت اسلامی کی پوری ایک مجلس اس پر الحمدللہ مشتمل ہے کہ پورے سال کے اوقات صلات کا نقشہ جاری کر دیا. اب ہم غور کریں کیا وہ نقشہ ہمارے گھر میں موجود ہے. عموماً رمضان شریف کے مہینے میں جب روزے رکھے جاتے ہیں تو وہاں بھی سحری اور افطاری کی وجہ سے شاید ہم نقشے رکھتے ہیں، لیکن نماز کے حوالے سے وہ شاید وہ بھی توجہ نہیں ہوتی. تو عرض یہ ہے کہ پورے 12 ماہ کا نقشہ ہمارے گھر میں ہو، جب یہ کنڈیشن ہو کہ اب سورج مطلب یہ کہ روشنی پھیل گئی ہے، نماز کا وقت ہے نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ اسی نقشے سے پتہ چلے گا کہ ابھی نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ حاصل کر کے اپنے گھر میں اس کو آویزہ کر لیں گے تاکہ اسلامی بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو اس سے فائدہ پہنچے.
وقتاً فوقتاً ایک نظر بھی اس پہ ڈال لینا چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کبھی خدا نہ کرے کوئی ایسی سچویشن آپ کے ساتھ ہو گئی، دیر سے آنکھ کھلی، اب آپ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے آدمی اٹھا آنکھ جو ہے وہ کھلی ہوئی ذرا دیکھا روشنی چڑھی ہوئی، شیطان نے دوبارہ سلا دیا کہ بھائی فجر تو قضا ہو گئی اور سو جاؤ، پتہ لگا کہ اس میں ابھی وقت باقی تھا. تو ٹائم پر ایک نظر آپ ہفتے بعد بھی ڈال لیں گے نا، تقریباً اتنے میں جو ہے وہ ٹائم میں کچھ نہ کچھ چینجنگ آ جاتی تو پتا چل جاتا ہے کہ آپ اٹھے ہیں کہ جناب وقت ہے، 5 منٹ کا وقت ہے، آپ جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتے لیکن تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی نماز قضا نہ ہونے دیں بلکہ آپ تیمم کے ساتھ نماز ادا کر لیں، بعد میں اعادہ کر لیں تو اور کئی جگہ آسانی ہوتی ہے. تو ہمیں نمازوں کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے اور اوقات کے حوالے سے کہ کب جو ہے وہ وقت. اچھا یوں بھی کہ جلدی اٹھ گئے، کبھی آنکھ کھل گئی تو اب فجر پڑھ لی یا سنتیں پہلے پڑھ لی
حالانکہ
ٹائم شروع نہیں ہوا، یا یہ کہ اٹھ بھی گئے اور بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، بہت بات پتہ لگا کہ میں آدھے گھنٹے سے تو اٹھا ہوا ہوں اور فجر کا وقت ابھی شروع ہوا ہے. اگر آپ کو اس وقت پتا ہوتا تو آپ تہجد کی جو ہے وہ سعادت بھی پا لیتے، تمہارے تہجد بھی جو ہے وہ ادا کر لیتے. تو یوں ایک ٹائمنگ نقشہ اوقات پر پڑتا رہے، اگر نظر پڑتی رہے تو بہت فائدہ جو ہے وہ رہتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی. کوئی دوسرا آپ سے پوچھے یا کسی دوسرے کو آپ دیکھیں تو آپ اس کو بھی اس حوالے سے تنبیہ کر سکتے ہیں، ہر وقت جا رہے جلدی اٹھ جاؤ.
اچھا یہ شاید آپ کو بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی ہے، جب عام دنوں میں کوئی نفری روزہ آتا ہے نا
تو لوگ پوچھنا شروع ہو جاتا ہے
کہ آخری وقت بتا دیجیے.
بالکل،
تو وجہ یہ ہے کہ گھر میں یہ سلسلہ نہیں ہے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ جو ساس ہیں انہوں نے حج نہیں کیا اور شوہر اگر مجھے بیچنا چاہتے ہیں تو کیا حج پہ چلی جاؤں میں؟ اس حوالے سے یہ میسج ہے،
بیٹا کی ماں نے جو ہے وہ حج نہیں کیا اور وہ اپنی زوجہ کو بھیجنا چاہتے ہیں. دیکھیں اب عمومی طور پہ
اس میں ذرا اعتراض ہوتا ہے تھوڑا.
ہاں خود اچھا یہ تو بہت آگے کی بات انہوں نے کر دی کہ جناب جو ہے وہ بہو کو بھیجا جا رہا ہے. اب ولن تو اعتراض اسی پر ہوتا ہے کہ بیٹا کیسے ماں باپ کے بغیر حج کرنے جا رہے ہیں، تو یہ تو بہت آگے کی جو ہے وہ کر دی. بات یہ کہ جس پر حج فرض ہے
ٹھیک ہے
وہ تو حج کرنے جائے گا ہی،
صحیح،
چاہے کوئی جو ہے وہ راضی ہو یا ناراض ہو.
صحیح،
ہاں جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے گا. اب عورت پر جو ہے وہ حج فرض ہے
ٹھیک ہے،
محرم دستیاب جو ہے وہ نہیں تھا، اب محرم دستیاب ہوا، عورت کا بھائی جا رہا ہے، اب شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم حج فرض کر کے اپنے بھائی کے ساتھ جا کے حج فرض کر کے چلیے آ جاؤ، اور اس پر حج فرض بھی تھا، تو بالکل ایسی صورت کے اندر تو جائے گی اگرچہ جو ہے وہ ماں نے جو ہے وہ نہ کیا ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ زیور تو رکھا ہوا ہے، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب عورت جو ہے وہ اپنے پیسوں سے جائے، شوہر کے پیسوں سے کیوں نہیں جاتی ہے؟ عموماً ایسا دیکھا گیا کہ لوگ زیورات کو نہیں چھیڑتے، انہیں سیل آؤٹ نہیں کرتے. اچھا وہ یوں بھی نہیں کرتے کہ اگر عورت کرنا، پہلے تو عورت نہیں کرنا چاہتی، عورت کرنا چاہے تو شوہر نہیں کرنے دیتا یا سسرال والے نہیں کرنے دیتے کہ نہیں بھائی اسے بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کے علاوہ کچھ کرو. تو اب جب اسے آپ بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ خود جو ہے اس کے حج کی ادائیگی کے لیے کوئی بندوبست کریں. تو شرعی اعتبار سے جس پر حج فرض ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، داماد ہو، جو بھی ہو، جس پر حج فرض ہے وہ اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے کسی دوسرے کو یوں نہیں دیکھے گا کہ وہ نہیں جا رہا تو میں کیسے جاؤں. ہاں عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ محرم کو بالکل دیکھے گی کہ بغیر محرم کے وہ حج نہیں کر سکتی،
ٹھیک ہے.
تو بیٹا جو ہے وہ اگر خود جا رہا ہے اور اپنی زوجہ کو لے کر جانا چاہتا ہے، دونوں پر حج فرض ہے، یا اگر حج فرض نہیں بھی ہے ویسے بھی لے کر جانا چاہتا ہے تو بالکل لے جا سکتا ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. ہاں حج فرض نہ ہونے کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ والدہ سے اجازت لے لے، ان کو جو ہے وہ راضی کر لے تاکہ ان کو بھی برا نہ لگے.
اچھا
برا لگنا بھی نہیں.
مثال کے طور پہ حج سے ہٹ کر ہم عرض کریں تو عمرے کی بات،
عمرے کی بات ہے.
اب عمرے میں یہ ہے کہ میاں بیوی خود تو جا رہے ہیں عمرہ، اور ماں جو ہے ابھی تک نہ مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا، تو اس پہ کافی ہوتی ہے بات.
بالکل ہوتی ہے، اس میں یہی ہے کہ بالکل دیکھنا چاہیے اس بات کو بھی کہ والدین ایک تو یہ ہے کہ نہیں جا سکتے بڑھاپے کی وجہ سے یا پریشانیوں کی وجہ سے، لیکن سعادت مند اولاد کو یہ چاہیے کہ اولاً جو ہے وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ فوقیت دیں اور ان کو لے کر جائیں. زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے ایام ہوتے ہیں، اب زندگی کب ختم ہو جائے، کب اس کی شام ہو جائے، پتہ نہیں. وہ تو کسی کا بھی خیر نہیں پتا، لیکن ایک جو ظاہری قرائن نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں زوجہ کو تو اگلے 5 سال کے بعد بھی لے جاؤں گا یا 2 سال کے بعد بھی لے جاؤں گا، تو ان دونوں معاملات میں حسن سلوک کو بھی سامنے رکھا جائے اور خود آپس میں بھی وہ طریقہ اختیار کرے. اگر وہ ساس کو لے آ رہا ہے تو عورت ناراض نہ ہو اس بات پر، اور اگر کبھی بیوی کو لے کر جا رہا ہے ماں کو نہیں لے کے جا رہا تو ماں کو بھی چاہیے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ انہیں اجازت بھی دے دے.
ٹھیک جی، ویڈیو کال ہم شامل کریں گے.
میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، ہم آرڈر لیتے ہیں کسی کا، اگر ہم آرڈر ہمارا تیار ہو جائے اور وہ آرڈر نہ لے تو ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں آرڈر؟
جی کیا فرمانا؟
دیکھیں آرڈر لینے کے اندر جو ہے وہ دو طرح کی صورت ہوگی، ایک تو یہ کہ کسی نے اپنا مال دیا ہے کہ جناب یہ آپ مجھے سی کر دے دیں، یہ بنا کر دے دیں، تو اب تو وہ آپ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے کیونکہ وہ تو مال اس کا ہے، آپ تو فقط اس کے بنانے کی جو ہے وہ اجرت لے سکتے.
ٹھیک ہے.
اور ایک یہ ہے کہ ٹوٹل مال بھی آپ کا اور اجرت بھی آپ کی ہے، اب کسی نے جو ہے وہ آرڈر دیا ہے اور وہ نہیں لیتا تو وہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ وہ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں.
مدی چلے کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا زمین کو گروی رکھ سکتے ہیں؟
زمین کو گروی رکھنا،
زمین کو گروی رکھنے کا انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا. کافی ایک معاملات آتے ہیں کہ قرض لوگوں کو لینا ہوتا ہے تو اب وہ کوئی نہ کوئی زمین اپنی یا اس کے کاغذات وغیرہ گروی جو ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. شرعی اعتبار سے زمین گروی رکھنا تو جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اپنے قرض کی حفاظت کے لیے جو مال بطور قرض دیا اس کی حفاظت کے لیے لوگ جو ہے وہ زمین گروی رکھواتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عموماً اس گروی زمین سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثلاً کسی سے گروی زمین لی تو اب اس میں خود کاشت کریں گے، زمین ہے یا گھر ہے اس میں خود رہائش اختیار کریں گے، یا جو ہے وہ اس کو آگے کسی اور کو کرائے پر دے دیں گے، وہ اس میں جو ہے وہ کاشت کرے گا. اور اس کا جو نفع ہے وہ کون اٹھائے گا؟ جس کے پاس زمین گروی رکھی گئی، یعنی قرض دینے والا نفع اٹھائے گا. یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرض کی وجہ سے نفع آ رہا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ نفع جو قرض کی وجہ سے آئے وہ سود ہے، تو یہ بھی سود ہو جائے گا. گروی زمین سے نفع اٹھانا یہ سود میں شامل ہوگا. اب اس زمین کا کیا کیا جائے؟ اگر لیا جائے وہ واقعی بالکل خالی چھوڑی جائے گی، نہ اس میں راہن ہوتا ہے جو گروی رکھواتا ہے، تو نہ وہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اسے، اور نہ جس کے پاس رکھوائی گئی ہے، وہ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا. بس وہ گویا کہ ایک طور پر ڈپازٹ کے طور پر وہ رکھی ہوتی ہے کہ کل کو اگر وہ قرض دینے سے منکر ہوگا تو اب معاملہ آئے گا اس زمین کے بیچنے پر، کہ اس میں سے فقط قرض جتنی رقم اپنی وصول کی جائے گی اور بقیہ زمین اس کو واپس کی جائے گی.
جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل کے اندر بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے شاپس کے اندر ہوتا ہے، مچھروں کو مارنے کے حوالے سے جو
جی
الیکٹرک ریکٹ وغیرہ جو لگاتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں، ایک ہے آگ کے ذریعے سے کسی چیز کو جلا کر مارنا یا جلانا.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کے جانوروں کو، کھٹمل وغیرہ کو پکڑ کر آگ میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں. حدیث مبارک میں منع کیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا عذاب جو تیار رکھا ہے آگ کا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، تو بندہ کوئی بھی ایسا عذاب کسی بھی چیز کو نہ دے، آگ کے ذریعے سے عذاب نہ دے. اب الیکٹریکل جو بعض چیزیں ہیں، راڈز ہیں، اس کو بھی وہ بھی چونکہ اسی سے تھوڑا سا جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، اگر مکمل طور پہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ آگ ہے، لیکن اس میں الیکٹریکل جو ہے وہ عمل دخل کے اندر آگ کا بہت زیادہ جو ہے وہ پروسیس ہے، شاید وہ گرمائش کی وجہ سے ہی جو ہے وہ پگھلتے ہیں، تو اس لیے علماء اس سے بھی منع فرماتے ہیں، بچنا چاہیے.
ٹھیک. سود کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی؟
بالکل سود جو ہے وہ حرام عمل ہے اور اتنا بڑا حرام عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے جو ہے وہ نیک اعمال بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو بالکل سود کھانے کی وجہ سے, سود کی نحوست کی وجہ سے یہ ممکن ہے. اور حرام کھانا تو حدیث مبارکہ میں نا کہ بندہ جو ہے وہ حرام جو ہے وہ کھاتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. یہ تو ہے کہ حرام کھانے کی وجہ سے اور وہ جسم جو کہ حرام سے پلا بڑا ہو, تو حرام کی نحوست بالکل یہ ہے کہ انسان کی عبادات قبول نہیں ہوتی, عبادات کی توفیق نہیں ملتی. اور عبادت اگر کرتا ہے تو اس میں لذت, روحانیت اور ایمان کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. اچھی اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جو نمازیں غلط مخارج کے ساتھ ادا کی گئیں
جی,
تو ان نمازوں کا کیا ہوگا, وہ قبول ہوں گی نہیں ہوں گی؟
یہ تو اپنی تلاوت کسی قاری کو سنا کر پہلے فیصلہ یہ کروائیں کہ آپ کی قراءت غلط کتنی ہے.
ٹھیک ہے.
دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ لحن جلی کی غلطی ہے, اتنی بڑی غلطی ہے قراءت میں کہ معنی ہی فاسد ہے.
ٹھیک ہے.
تو وہ تو نمازیں فاسد ہو گئیں, ان نمازوں کو تو دہرانا ہی ہوگا, دوبارہ قضا کرنی ہوگی. اور اگر لحن جلی کی غلطی نہیں ہے, لحن خفی کی غلطی ہے, تو وہ نمازیں ہو گئیں, ان کو لوٹانا واجب نہیں.
میں نے اپنے بچوں کی جو فیس ہوتی ہے سیمسٹر وغیرہ کی, وہ جمع کر کے رکھی ہے, تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟
بالکل, جب تک آپ کی ملکیت میں ہے تو اس کے اوپر, جب سال پورا ہوگا یا دیگر آپ کے مال پر جب سال پورا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. کسی بھی چیز کے لیے رقم کو الگ کر دینا نا, کہ یہ میں نے جو ہے وہ مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا, یہ میں نے اس لیے رکھا ہوا, یہ گاڑی خریدنے کے لیے رکھا ہوا, ان نیتوں کی وجہ سے وہ مال آپ کی ملکیت سے نکلتا نہیں ہے جب تک کہ آپ دے نہیں دیں گے. ہاں, کوئی دے دیتا ہے اسکول والوں کو, بھائی سال بھر کی ایڈوانس فیس آپ جو ہے وہ مجھ سے لے لیں گے, یک مشت میں آپ کو پوری دے رہا ہوں, تو ٹھیک ہے, اب ایسی صورت میں آپ کی ملکیت سے وہ رقم خارج ہو گئی, اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
مدیشہ کے ناظرین مزید کالز ہیں ہمارے پاس, آئیے ہم شامل کرتے ہیں.
جناب میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں تو 6 ماہ بعد وہ کچھ پروفٹ لگتا ہے ہمیں, ان پیسوں کے حساب سے ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ وہ پروفٹ لگاتے ہیں, تو کیا یہ سود میں شامل ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر.
آمین. کیا فرماتے ہیں؟
جی ہاں, بالکل واضح طور پر سود ہے, کیونکہ بینک میں جو آپ کی رقم ہوتی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہی ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ جس میں آپ کو یوں منافع ملتے ہیں وہ ناجائز ہے اور وہ سود ہے. اولاً تو ایسا کوئی اکاؤنٹ کھلوانا ہی نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے.
اور اگر کھلوا لیا ہے تو اب توبہ کریں اور اس اکاؤنٹ کو بند کروائیں, اور جتنی رقم آپ نے جمع کروائی تھی وہ لے لیں, اور اس کے اوپر جو اضافی رقم ہے وہ کسی شرعی فقیر مستحق زکات کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں.
ٹھیک. جی مزید کال.
میرا نام ہے محمد خورشید, میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ غیر محرم عورت کی میت کو کندھا دینے میں کیا حرج ہے, یا اس میں مجھے بتا دیں.
اچھا, یہ بھی ہے کانسیپٹ کہ عورت کو کندھا جو غیر محرم ہے, کیا فرمائیں؟
دے سکتے ہیں, سبھی دیتے ہیں. جنازہ جب جو ہے وہ نکلتا ہے قبرستان کیسے جائے گا, اب اگر کسی کے محارم جو ہے وہاں پر موجود نہ ہو تو کیا ہوگا؟
ٹھیک.
میت کو کندھا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ کندھا دینے میں آپ اس کے بدن کو تو ہاتھ لگاتے نہیں ہیں.
صحیح.
آپ جو ہے وہ میت کی ڈولی کو ہی کندھا دیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں, احتیاط اس معاملے میں کرنی چاہیے کہ قبر میں جب اتاریں
جی جی,
تو کوشش یہ کریں کہ محارم افراد ہی جو ہے وہ عورت کی میت کو اتاریں.
ٹھیک.
کیونکہ چہرہ دکھانے کے اندر, کہ قبرستان میں چہرہ نہ دکھایا جائے کہ وہاں پر غیر محارم جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں, یوں ہی اگر کہیں باہر دکھا رہے ہیں تو خواتین میں دکھائیں, یا فقط محارم کی موجودگی میں ہی چہرہ دکھائیں, غیر محارم کی موجودگی میں عورت کا چہرہ نہ دکھائیں.
اچھا, شوہر کے حساب سے حوالے سے بھی کافی مشہور ہے کہ شوہر تو کندھا دے ہی نہیں سکتا, چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتا, نکاح ٹوٹ گیا.
ہرگز نہیں, نکاح بالکل ٹوٹ گیا, لیکن چہرہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, اور کندھا جب باہر والے دے رہے ہیں تو شوہر بھی دے سکتا ہے.
ٹھیک. جی مزید کال.
دارالافتاء اہل سنت, سوال یہ, ہر سوال کا جواب دینا مفتی صاحب کے لیے ضروری ہوتا ہے, کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ حضرات یہ ارشاد فرما دیتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے, مفتی صاحب نے لائف ہی بول دیا, میرے علم میں نہیں ہے, تو کیا آپ پر لازم ہے؟ مطلب
دیکھیے, ہر سوال کا جواب دینا تو لازم نہیں ہوتا. اولاً تو یہ کہ جواب آتا ہوگا تو ہی دیں گے.
ٹھیک.
اپنے جانب سے اگر کوئی اٹکل پچو سے کوئی بیان کرتا ہے کوئی بھی مسئلہ, تو وہ ویسے ہی حرام ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایک یہ ہے کہ آتا بھی ہے, لیکن اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ جواب جو ہے وہ نہیں دے سکتے. جیسے خود بیان علماء نے فرمایا کہ غصے کی کیفیت کے اندر مفتی سے سوال نہ کیا جائے. یوں ہی بہت زیادہ خوشی کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ سوال نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے,
تو سوال کے بھی باقاعدہ آداب ہیں, اور کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا. اب سوال تو وہ پوچھ رہے ہیں لیکن اس سوال کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
صحیح,
لوگ مختلف قسم کی پہیلیاں جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں کہ جناب اس پہیلی کا جواب بتا دیں, اس کا جواب بتا دیں, فلاں نبی کی جو ہے وہ قبر کہاں ہے یہ بتا دیں. تو یہ اب مختلف قسم کے سوالات ہیں. تو اولاً تو خود پوچھنے والوں کو بھی سوچنے, ہر مسلمان پر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا.
ٹھیک,
پچھلی قوموں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک یہ بیان کیا گیا کثرت سوال.
ٹھیک,
جیسے بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ وہ زیادہ سوال کرتے گئے تو پریشانیاں ان کے لیے بڑھتی گئیں اور ایسی گائے ان کے لیے مختص کر دی گئی جو کہ دنیا میں ایک ہی تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ بلا وجہ سوال کر کے اپنے لیے ہی جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہوں. اچھا, ایک طرف یہ, دوسری طرف یہ ہے کہ سوال ہی نہیں پوچھتے.
صحیح,
کہنے بھائی سوال پوچھیں گے تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا پڑ جائے گا جو جواب ملے گا. تو دونوں ہی جو ہے وہ غلط ہیں. جو ضرورت کا آپ کا سوال ہے وہ پوچھیں. اب ایک یہ ہے کہ سوال پوچھیں گے وہ کہ جو دنیا بھر کے معاملات کو جو ہے وہ کرنے والا ہوگا, جیسے وہ دنیا بھر کا صدر وہی شخص ہے, وہ سوال پوچھے گا. تو جس معاملے سے آپ کا تعلق نہ ہو وہ سوال نہ کرے. دارالافتاء اہل سنت میں بھی اس چیز کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں کہ آپ کو درپیش مسئلہ آپ اس کو پوچھیں. یہاں تو لوگوں کے درپیش مسائل ہی ختم نہیں ہوتے, تو پھر ہم اگر فرضی صورتیں بنا کر ان کے جوابات دینے کی طرف جائیں تو پھر وہ جو بےچارے جس کو نماز کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیں میری نماز دوبارہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, میرے پاس زکوٰۃ ابھی لازم ہے یا نہیں ہے, تو اس کو کون بتائے گا پھر. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھا کریں کہ جو اس طرح کی سروسز ہوتی ہیں, ایک تو بہت کم ہیں, پہلے ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو ہے برکت سے دارالافتاء اہل سنت کی سروس موجود ہے اور کئی طور پر موجود ہے, واٹس اپ کے ذریعے بھی, میل کے ذریعے بھی. اس میں بھی ذرا سوال کرنے والا سوچ لے, سوال کرنے سے پہلے دو منٹ کے لیے سوچ لیں کہ کیا واقعی میرا سوال اتنا ضروری ہے کہ میرا پوچھے بغیر جو ہے وہ چارہ کار نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو آپ پوچھیں, اور نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سوال کی وجہ سے جن افراد کے سوالات واقعی سچویشن سے متعلق ہیں اور ایسے مسئلے سے متعلق ان کو درپیش ہیں, ان کے ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ سوالات کی کثرت ہوگی تو لازمی سی بات ہے پینڈنگ جو ہے وہ جائے گی, تعداد جوابات دینے والوں کی ایک محدود ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے.
بینک میں کون سا اکاؤنٹ جائز ہے یہ بتائیں.
عموماً جو سمپل اکاؤنٹ ہو جس کے اندر آپ جتنے پیسے رکھوائیں فقط اتنے ہی پیسے آپ کو ملے, اور اس کے علاوہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اعتبار سے آپ کو کوئی اور ایکسٹرا فیسلٹی جو ہے وہ پیسے رکھوانے کی بنیاد پر نہ مل رہی ہے.
ٹھیک ہے,
ایک ہی کہ نارمل تمام اکاؤنٹ ہولڈر کو مل رہی ہیں. بعض اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ وہ کرنٹ کہلاتے ہیں. اب یہ کرنٹ چونکہ ہمارے ہاں ہے, سننے والے ناظرین جو ہے وہ دنیا بھر میں, ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر کوئی اور جو ہے وہ اکاؤنٹ کی اصطلاح کا کوئی اور نام ہو, چینج ہو, تو اس لیے ہم جو اصول بیان کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھیں کہ آپ جتنے پیسے رکھوائیں آپ کو آپ کے پیسے ہی ملے, اس پر اضافی پیسے بھی نہ ملے اور بھی کوئی سروس نہ ملے. مثلاً پیسے تو اضافی نہیں مل رہے لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یہی ہے کہ جناب آپ کے اتنے پیسے رکھے رہیں گے تو ایسی صورت کے اندر فلاں فلاں بینک چارجز جو کہ عموماً ہم بقیہ اکاؤنٹ ہولڈر سے لیتے ہیں آپ سے نہیں لیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پیسے اتنے جو ہے وہ اتنی مقدار میں ہمیشہ ہونے چاہیے. اس سے کم ہوں گے تو ہم آپ سے بھی لیں گے لیکن اتنے ہی ہوں گے تو نہیں لیں گے. تو یہ پیسے تو اضافی نہیں ملے لیکن جو سروسز کا منافع مل رہے ہیں ان کی جو منفیات مل رہی ہے وہ بھی چونکہ مشروط ہے قرض پر تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک, لاسی گوڑ سے اسلامی بھائی ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسجد کے پیسوں سے کمیٹی ڈال سکتے ہیں.
مسجد کے پیسوں سے کمیٹی ڈالنا مسجد کے لیے ہی لازمی سی باتیں ڈالیں گے. اس میں یہ صورت تو ہو سکتی ہے کہ آپ پہلی کمیٹی لے لیں, مسجد کو قرض کی حاجت ہے تو مسجد کے لیے لے لیں اور اب بعد میں مسجد کا قرض اتارتے رہیں, ان معنوں میں درست ہے. دوسرے معنوں میں ڈالیں کہ ہمیں تیسری کمیٹی ملے یا پانچویں ملے یا یار پیسے مسجد میں جمع ہو رہے ہیں چلو بی سی اس میں ڈال دیں اور وہاں سے بعد میں جو چار مہینے بعد لے لیں گے, تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ مسجد سے بی سی در حقیقت قرض ہی ہوتی ہے. تو بی سی میں قرض مسجد سے دینا وہ مسجد کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد یوں کسی اور کو قرض نہیں دے سکتی. ہاں مسجد کو ضرورت ہے اور مسجد کسی سے ایک لاکھ روپے جو ہے وہ بطور بی سی لے لیتی ہے بعد میں بی سی کے طور پہ بھرتی رہتی ہے تو وہ درست ہوگا. تو احباب کو بھی چاہیے جو بی سی والے افراد ہیں کہ اگر کبھی مسجد کو ایسی ضرورت ہو تو ہمیں اپنی ذات پر مسجد کو اللہ کے گھر کو فوقیت دینی چاہیے اور پہلی بی سی مسجد کو دے دینی چاہیے.
ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اچھا ایس ایم ایس یہ بھی ہے کہ عورت کتنا کلو میٹر جو ہے وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے, جائز ہوگا اس کے لیے؟
92 کلو میٹر عورت کے لیے سفر کرنا بغیر محرم کے یہ جائز نہیں ہے, چاہے وہ سفر انفرادی ہو, اپنی نجی نوعیت کا ہو یا حج کا ہو یا عمرے کا ہو، ایون کہ حج فرض کے لیے بھی عورت جو ہے وہ اتنی طویل مسافت اگر ہو تو بغیر محرم کے نہیں جاتی. اس سے کم میں بھی علماء نے ایک دن کی راہ میں بھی منع فرمایا کہ ایک دن کی راہ بھی عورت جو ہے بغیر محرم کے نہ جائے. تو فتنے کے اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے 92 کلومیٹر سے کم میں بھی منع کیا جائے گا.
ٹھیک. مزید طلبہ کرام کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، نماز میں سرکنا کیسا؟
نماز میں دیکھیں، اولاً تو اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاتی ہے جس جگہ آپ نے نماز شروع کی ہے، لیکن سرکنے کی بسا اوقات حاجت پڑ جاتی ہے. مثلاً کوئی شخص نمازی جو ہے وہ نماز میں باجماعت نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ پیچھے کی طرف چلا گیا، تو اب وہ جگہ جو خالی ہو گئی تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ آپس والے سرک کر اس جگہ کو پورا کر دیں. اور سرکنے کے بجائے چلنے کی بھی نماز میں اجازت ہے، جبکہ دو قدم بندہ چل کر اس جگہ کو پورا کر دے. جیسے اسی مسئلے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ پیچھے والی صف سے کوئی نمازی آگے جو ہے وہ دو قدم چل کر آگے آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بلا وجہ سرکنا، بلا وجہ کوئی بھی عمل قلیل ہو تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن یہاں پر جو سرکنا ہے یا دو قدم چلنا ہے اور ضرورت اور حاجت کے لیے ہے صف کو پورا کرنے کے لیے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، اس میں حرج نہیں.
اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ جو غسل ہم کرتے ہیں اس سے پہلے وضو کرتے ہیں تو کلی اور ناک میں پانی جو چڑھایا جاتا ہے تو کیا اس سے غسل کے دو فرض ادا ہو جائیں گے؟
جی بالکل، اگر اسی طریقے سے چڑھایا، اور چڑھانا بھی اسی طریقے سے چاہیے کہ جس طرح غسل کے اندر وہ فرض ہے اسی طریقے سے دھونا وضو میں سنت مؤکدہ ہے.
ٹھیک ہے،
تو کما حقہ اسی طریقے سے اگر کلی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لیا تو اس سے غسل کے فرض بھی ادا ہو جائیں.
ٹھیک ہے. بولی والی کمیٹی کا کیا ہے، مطلب جائز ہے نہیں؟
بولی والی کمیٹی کے اندر در حقیقت رقم کو جو ہے وہ یا تو بیچا جا رہا ہوتا ہے ادھار، یا جو ہے وہ قرض کے بدلے میں نفع حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ دونوں صورتیں ہی ناجائز ہیں، تو مروجہ بولی والی کمیٹی ناجائز ہی ہے. اور ایک اگر بولی سے مراد کسی کی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی مراد لے کہ شروع میں جو ہے وہ نام لگیں گے اور پھر جس کا نام آئے گا تو اس کو جو ہے وہ دی جائے گی، لیکن پیسے جو جتنے جمع کرائے گا اس کو اتنے ہی ملیں گے، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں.
میک اپ جو کروایا جاتا ہے اور شادی میں جاتے ہیں تو یہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، میک اپ کروانا فی نفسی ہی جائز کام کے لیے کروائے اور جائز جو ہے وہ میک اپ کروائے تو جائز ہے. اب اگر ایسا میک اپ ہے جو کہ نماز وضو کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، وضو کے بعد ہی جو ہے وہ کروانا ہوگا. یوں ہی اگر کوئی نامحارم کو دکھانے کے لیے میک اپ کرواتا ہے تو اپنی اس بری نیت کی وجہ سے گناہگار ہوگا.
سب مختلف پنسورے ہوتے ہیں، جیسے ہماری دعوت اسلامی میں باپا کا ہے مدنی پنسورہ، تو کیا اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟
باہر سے تو چھو سکتے ہیں، لیکن اندر جہاں جہاں قرآنی آیات ہیں یا قرآنی جو ہے وہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، ان جن پہ صرف صورتیں ہی ہیں ان کو تو چھو ہی نہیں سکتے، ان کو سائیڈ سے بھی آپ ان صفات کو نہیں پکڑ سکتے. اور درمیان میں جہاں کہیں پر قرآنی آئے تھے اس جگہ پر اور اس کے بالکل بیک سائڈ پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، یوں ہی ترجمے کو بھی نہیں چھو سکتے. باقی اس کے علاوہ جو دیگر کچھ اردو میں یا اور کچھ اوراد و وظائف ہوں جو قرآنی آیت نہیں ہیں اسے چھو سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.